بسم الله الرحمن الرحيم شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں نعت شریف کے جس کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جان کیا جام مینا عالم بھلا جان کیا جام مینا عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 آپ سب حضرات میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا مقصد یہ ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو یعنی گناہوں کے اندر سکون نہیں ہے سکون جہاں ہے نظام مدینہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کریں گے تو اس میں سکون ملے گا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں سکون کی تاثیر رکھی ہے. گویا ایسا حضرت فرماتے تھے جیسے یہ سکون کا کیپسول ہے, اس کو کیپسول میں دوائی بھر کے اور پلا دی جاتی ہے, ایسے ہی یہ سکون کا کیپسول ہے سنتیں. سنت کے مطابق صبح و شام گزارنا یہ سکون کی ضمانت ہے. جی پھر پڑھ لیں شیر کو.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, ہو آزاد مظہر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
ان اشعار میں یہ پہلی نعت شریف ہے حضرت کی. جب یہ نعت شریف حضرت نے لکھی تو میں بھی موجود تھا, فرمایا کہ یہ میری بہت آرزو تھی کہ میں کوئی نعت شریف لکھوں, تو یہ مدینہ منورہ میں یہ خواہش پوری ہوئی. یہ مدینہ منورہ میں لکھی گئی تھی نعت شریف. یہ تو اس میں بظاہر مدینہ منورہ کا ذکر ہے ہر شعر میں تقریباً, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا مدینہ کا ذکر ہے, تو اس سے یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. اصل وہ جو قیس نے کہا تھا, امر علی دیاری دیاری لیلہ اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. کہ میں لیلہ کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں, کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں. تو یہ مجھے اس شہر کی محبت نے دیوانہ نہیں بنایا, بلکہ جو اس شہر میں رہنے والی ہے یعنی لیلہ, اس نے مجھے دیوانہ, اس کی وجہ سے میں اس شہر کے در و دیوار سے محبت رکھتا ہوں. تو دراصل مدینہ منورہ کی عظمت, اس کی برکت سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے, ورنہ مدینہ تو پہلے بھی تھا, لیکن آپ جب تشریف لے گئے ہجرت فرما کر تو مدینہ کی بات کچھ اور ہو گئی. تو ایک دفعہ میں حضرت کے پاس موجود تھا, اچانک فرمایا کہ یہ شعر ہے, یہ ابھی یاد کر کے سناؤ مجھے. تو وہ شعر یہ ہے کہ پائے سک بوسید مجنو خلق گفتن اینچ بود, گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلہ رفتہ بود. مجنو نے ایک کتے کے پاؤں کے بوسے لیے, تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اس کو یہ کیا حرکت کی اس نے. تو مجنو نے یہ جواب دیا کہ یہ کتا وہ کتا ہے جو کبھی کبھی میری لیلا کے کوچے میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھی میرے وہاں رہتا نہیں تھا، کبھی کبھی وہاں جاتا تھا، اسی سے اتنی محبت ہو گئی. تو اصل محبت کی جو چاشنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو نصیب فرماتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ میں سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیفیت وہ ہے جو جس کو حاصل ہو جائے وہی سمجھتا ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. چند وہ گناہ جن کے بارے میں ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، جن کو ان کا بیان چل رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تھی، آج مزید کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. یہ جو آیت ہے ویل للمطففین سورہ تطفیف کی ابتدائی آیات میں سے ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل ایک تو بربادی کے معنی میں آتا ہے، ایک جہنم میں بھی ایک وادی کا نام ویل ہے. اور ایسی دل دوز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ یہ ویل ویل واد فی جہنم یاوی فی الکافر سبعین خریفا قبل ان یبلغ قعرہا. ویل ایک جہنم میں وادی کا نام ہے، اس میں جب کافر کو ڈالا جائے گا تو 70 سال تک تو وہ گرتا ہی رہے گا، اس کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچے 70 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچے گا، نیچے پہنچے گا 70 سال. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، پوری امت کو اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے. یہ فرمایا کہ ویل للمطففین بربادی ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ناپ لیتے ہیں یعنی ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کہ کوئی چیز کمی تو نہیں رہ گئی، یعنی اپنے حق کا ذرہ برابر نہیں چھوڑتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی چیز ناپ کر دیں یا تول کر دیں اس میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اس گناہ سے بچنے کا نسخہ، دیکھیے جہاں گناہ کا ذکر وہاں گناہ سے بچنے کا نسخہ بھی. اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين. کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے ایک بہت عظیم دن میں، بہت عظیم دن ہوگا قیامت کا دن. یوم يقوم الناس لرب العالمين، جب ساری کی ساری انسانیت کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے سارے انسان. فلا تسمع الا همسا، کوئی آوازیں بھی نہیں آئیں گی، چپ چاپ سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ایسی ہیبت اور روب تاری ہوگا. یہ وہ دن ہوگا. کیا ان کو اس دن کا احساس نہیں ہے؟ بس جس کو یعنی اشارہ ہے کہ جس کو اس دن کا احساس ہو وہ یہ گناہ نہیں کرے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ناپ تول میں کمی تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ناپ تول میں کمی تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، لہذا اس کو صرف ناپ تول میں کمی نہ سمجھیے گا. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور یہی وہ برائیاں ہیں جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ناپ تول میں کمی کی. کسی کو تول کے دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں. اب مجھے یاد آیا، ایک پیٹرول پمپ کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں کہ بھائی اس کے پاس مت جانا، یہ پیٹرول یا سی این جی کم دیتا ہے، جتنا آپ کا بنتا ہے اس سے کم دیتا ہے. تو مشہور ہو گیا تھا اس کے بارے میں، لوگوں کی زبانوں پر تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ پیٹرول پمپ بند ہو کے رہا. برکت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں رہتی. کئی لوگوں نے اس پیٹرول پمپ کے بارے میں واقعہ سنا ہے کہ میں نے یہاں سے پیٹرول بھروایا، سی این جی بھروائی اور ختم، وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی. یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. جس طرح یہ ناپ تول میں کمی ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دفتر گیا دیر سے، مثلاً 9 بجے کا وقت ہے پہنچنے کا، 10 بجے پہنچے، 9:30 بجے پہنچے، وقت وہی لکھ دیا 9 بجے کا، تو تنخواہ تو پوری ملے گی. شاید میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں، تھانہ بھون میں یہ معمول تھا، حضرت نے یہ اصول بنایا تھا کہ کسی کا ملاقاتی آ جائے مدرسے کے اوقات میں، کوئی ملنے آ جائے تو وقت نوٹ کرو، کتنا وقت آپ کا اس سے ملاقات میں صرف ہوا، اس کو اپنی تنخواہ سے منہا کرائیں، مہینے میں جو تنخواہ ملے اس سے کم کرائیں اپنی، کہ بھائی اتنا وقت ہم نے فلاں کو دیا تھا اس لیے یہ تنخواہ کاٹ لی جائے، اتنے وقت کی تنخواہ حساب لگا کر کاٹ لی جائے. تو جس طرح وہ ناپ تول میں کمی ہے، اسی طرح یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. یا وہ دفتر کا وقت ہے 5 بجے تک، اور وہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، اور وقت یہی ظاہر کیا کہ میں 5 بجے گیا ہوں، 4 بجے چلے گئے، 3 بجے وہاں سے چلے گئے، وقت سے پہلے چلے گئے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اسی طریقے سے شیطان کا ایک نورانی داؤں بھی ہے. دفتر کا جو وقت ہے، یہ ہم نے دفتر کو دے دیا. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طبعی جو ضروریات ہیں، جیسے آدمی کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آ گئی دفتر کے اوقات میں، پانی پینے کی ضرورت پیش آ گئی، بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آ گئی، یہ طبعی ضروریات ہیں. ان طبعی ضروریات کی گنجائش ہے کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر ان طبعی ضروریات کو بہانہ بنا کر کسی نے بیت الخلا گیا اور وہاں کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اور کام کرنے لگا، یہ غلط ہے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. یا دفتر کے اوقات میں نفلی عبادات کرنا جائز نہیں ہے. فرض نماز تو پڑھنی ہے، یہ جیسے طبعی ضروریات ہیں، بیت الخلا جانا، پانی پینا وغیرہ، اس میں جو وقت لگے وہ مستثنا ہے. اسی طریقے سے شرعی ضروریات میں نماز داخل ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے جائے. تو یہ جو اس نے وقت دفتر سے وقت کم ہو گیا، یہ مستثنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو، یہ مستثنی ہے. لیکن اگر کسی نے ان کو بہانہ بنا کر دفتر کے کام سے جی چرایا، کام ماں موجود ہے دفتر میں اور یہ نوافل میں مشغول ہو گئے، تو نوافل میں مشغول ہونا جائز نہیں. یا تلاوت کی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے. اس وقت یہ دفتر کا وقت ہے، اس وقت دفتر میں کام کیا جائے. اسی طریقے سے دفتر کے اوقات میں کسی سے ملنا، یہ بھی درست نہیں. اس سے کہہ دیا جائے بھائی ابھی تو ہم مشغول ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. تو آپ بھی تھی میں، حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھوائی ہے کہ یہ ایک واقعہ میں نے کسی سے سنا ہے. حضرت شیخ نے فرمایا یہ واقعہ خود تو نہیں دیکھا لیکن کسی سے سنا ہے معتبر ذرائع سے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مہمان آئے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، مدرسے کے اوقات میں سبق ہو رہا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئے. سبق کے دوران حضرت نے دیکھ تو لیا لیکن بالکل توجہ ہی نہیں کی، ایسے ہو گیا جیسے کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور جب سبق ختم ہو گیا اس کے بعد ملاقات کی تو اپنی جگہ سے ہٹ گئے. وہ جو قالین وغیرہ جس پر بیٹھے تھے درس کے دوران، سبق کے دوران، وہاں سے ہٹ کر پھر نیچے آ کر فرش پہ بیٹھ گئے. وہاں گفتگو فرمانے لگے. انہوں نے کہا حضرت وہاں پہ بیٹھے، قالین پہ بیٹھے. جب بار بار انہوں نے اصرار کیا اور حضرت انکار فرماتے رہے، بالآخر فرمایا کہ مدرسے نے یہ قالین سبق پڑھانے کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنی ذاتی ملاقاتیں کریں. مدرسے نے تو اس لیے نہیں دیا یہ قالین، تو میں یہیں بیٹھوں گا، فرش پر ہی بیٹھوں گا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ تو واقعہ میں نے سنا ہے معتبر ذرائع سے، لیکن جو بات دیکھی ہے اب وہ لکھواتے ہیں. وہ لکھی، یہ بھی آپ بیچی میں لکھا ہے کہ میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ حضرت مدرسے کا قلم، مدرسے کا کھانا، مدرسے کی اشیاء استعمال نہیں فرماتے تھے. کبھی کھانا چکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا مدرسے کا، اور مدرسے کا قلم یا اور دوات وغیرہ روشنائی مدرسے کی استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی ذاتی رکھتے تھے. دفتر تھا، میز تھی، لیکن اس میز پر اپنی ذاتی دوات تھی، اس میں روشنائی ذاتی تھی، قلم اپنا ذاتی تھا، وہ رکھتے تھے، مدرسے کا قلم نہیں لیتے تھے. ایک بات تو یہ دیکھی. دوسری بات یہ فرمائی کہ کھانا استعمال تو کیا چکھتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ کھانا کھایا ہو مدرسے کا یا چکھا ہو. ان سب احتیاطوں کے باوجود پھر یہ بات لکھوائی کہ مدینہ منورہ جب منتقل ہو رہے تھے ہندوستان سے، مستقل مدینہ منورہ منتقل ہو رہے تھے، تو اپنا ذاتی کتب خانہ یہ فرما کر مدرسے کو دے دیا، مظاہر علوم سہارنپور کو سارا کتب خانہ اپنا یہ فرما کر دے دیا کہ اتنا عرصہ مدرسے میں گزارا، نہ جانے مدرسے کے حق میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. اب یہ اس کی تلافی کے لیے کتب خانہ وقف کر دیا، مدرسے کو دے دیا. اکابر میں تو یہ احتیاط تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی قلم استعمال فرما لیتے تھے مدرسے کا، اول تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ ذاتی استعمال کریں، اگر کر لیتے تھے تو پیسے جمع کراتے تھے مدرسے کے فنڈ میں. وہ مولانا شبیر علی تھانوی صاحب وہ وہاں گئے مظاہر علوم، تو اس وقت بجلی نئی نئی آئی تھی مدرسوں میں، تو پنکھا لا کے رکھا گیا، گرمی کا موسم تھا، ملاقات کے لیے گئے تھے، مدرسے کا ہی کام تھا، وہاں پنکھا لا کے رکھا گیا. ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی، وہ ایک گھنٹے پنکھا چلتا رہا. انہوں نے اس وقت کا ایک روپیہ ملاقات کے اختتام پر جمع کروایا مدرسے میں کہ یہ مدرسے کی بجلی استعمال ہوئی ہے. ہاں، اس وقت کا ایک روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ جمع کرایا، حالانکہ اتنی بجلی خرچ نہیں ہوئی تھی، احتیاطاً زیادہ پیسے جمع کرائے کہ یہ مدرسے کی بجلی ہے، یہ استعمال ہوئی ہے. تو بزرگوں کا، اکابر کا تو یہ حال، یہ تقویٰ تھا، یہ حال تھا. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ملازمت ہو، دکان کی ملازمت ہو، دفتر کی ملازمت ہو، اس میں کام موجود ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ذاتی کاموں میں مشغول ہو جانا، یا نوافل میں مشغول ہو جانا، یا تلاوت میں مشغول ہو جانا، ذکر تسبیحات میں مشغول ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے. اس میں بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیح اور ذکر یہی ہے کہ دفتر کا کام کیا جائے تندہی سے، ایمانداری سے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دفتر والے اجازت نہیں دیتے، نماز کی فرض نماز تک کی اجازت نہیں دیتے. بعض لوگوں کے یہاں یہ قانون ہے، نہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں آ کر یہاں بتاتے ہیں لوگ کہ ایسے آفس وغیرہ ایسے دفاتر ہیں، وہ کہتے نہیں نماز کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کم از کم نماز کا وقت دینا چاہیے اتنا کہ فرائض اور موقعہ سنتیں پڑھ کر آدمی جلدی سے آ جائے، نفل نہ پڑھے، بس فرض پڑھے، موقعہ سنتیں پڑھ لے اور اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائے. اتنی بھی اجازت نہیں دیتے بعض لوگ. تو افراط اور تفریط کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. بعض جگہ اجازت ہے تو اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، دیر لگا دیتے ہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیر لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہی نماز پڑھنے گئے تھے، یہ تو لیٹ ناجائز نہیں، یہ تو آپ کا دفتر کا وقت ہے. کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، موبائل دیکھنے میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھی، بھائی نماز پڑھنے کا وقت دیا ہے دفتر نے، اور نماز بھی اتنی کہ فرض اور سنت موقع تھا، بس نوافل نہیں، تو آپ تو موبائل دیکھنے بیٹھ گئے. اب یہ جو وقت لگ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے ایسے وقت کا، ان کاموں میں. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ اجازت دی جاتی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ملازمین، اور جہاں جو اجازت دیتے ہی نہیں وہ اپنی ایک غلطی پر ہے. پھر ایک ویل للمطففین میں یہ بھی داخل ہے، یہ بھی چوری ہے کہ سفر کر رہا ہے آدمی اور ریلوے وغیرہ کے قوانین ہوتے ہیں، جہاز والوں کے قوانین ہوتے ہیں، ایک مقررہ وزن ہوتا ہے، اس کی مقدار سے زیادہ، اتنی زیادہ وزن سے زیادہ لے جانا جائز نہیں ہے سامان کو، ان کے نزدیک ان کا قانون ہے. تو اب اس بات کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو قانون تو تھا کہ اتنا وزن تو اس کی اجازت تھی، میرے پاس اس سے زیادہ تھا، لیکن میں نے یوں کر کے ایسا چکر چلایا کہ میں لے کر آ گیا. اب اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے اور کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، شرعاً بھی جرم ہے. تو جہاز ایئر لائن والے وہ تو خود ملازم ہوتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح اجازت دے دیں، وہ ایئر لائن کے مالک تھوڑی ہیں. تو وہ کر لیتے ہیں ساز باز کر کے اور آپس میں بات چیت کر کے، کچھ جوڑ توڑ کر کے، اور وہ لے جانے دیتے ہیں. مقررہ وزن سے زیادہ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں. بھائی وہ جو اہلکار جس نے یہ کام کیا وہ ایئر لائن کا مالک تھوڑی ہے. چلیے اگر کوئی ایئر لائن کا مالک ہو، وہ خود آ کر کہے کہ ہاں جی میں اجازت دے رہا ہوں، وہ تو پھر اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو درست ہے. لیکن ملازم کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ وہ مجھے یاد آیا، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے. کانپور میں حضرت نے 14 سال مدرسہ فیض عام میں پڑھایا ہے، تدریس فرمائی ہے، وہاں تشریف لے جا رہے تھے. تو محسوس یہ ہوا کہ وہاں ہدایا وغیرہ کچھ مل گئے، اور وہ ریلوے کا جو قانون تھا کہ اتنا وزن لے جا سکتا ہے ایک مسافر، اس سے زیادہ حضرت کے پاس سامان ہو گیا، لہذا کھڑکی پر پہنچے کہ جو زائد سامان ہے اس کے پیسے جو لیتے تھے وہ کچھ پیسے، اور پھر وہ زائد سامان جو وزن سے زیادہ مقررہ وزن سے زیادہ ہوتا تھا وہ پیسے لے کر پھر لے جانے دیتے تھے. تو حضرت نے سوچا بھائی میں پیسے جمع کراؤں کیونکہ سامان زیادہ ہے, وزن زیادہ ہو گیا. کھڑکی پر جب پہنچے تو وہ اس کھڑکی پر ایک ہندو ریلوے کا ملازم تھا, وہ ہندو مذہب کا تھا اور وہ حضرت کو جانتا تھا. تو وہ حضرت کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور پوچھا حضرت کیا بات ہے, کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسا ایسا ہو گیا, یہ سامان وزن سے زیادہ ہو, جو آپ کیا قانون ہے وزن کا اس سے یہ زیادہ ہے, تو آپ پیسے لے لیجئے تاکہ میں یہ لے جاؤں. اس نے کہا حضرت آپ سے بھی پیسے لیے جائیں گے, آپ بس ایسے ہی, میں ابھی گارڈ سے کہتا ہوں, وہ گارڈ کچھ نہیں کہے گا آپ کو, آپ سوار ہو جائیے اور وزن یہ سامان اپنا لے جائیے. حضرت نے فرمایا یہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا غازی آباد تک جائے گا. تو حضرت نے فرمایا غازی آباد کے بعد مجھے تو اور آگے جانا ہے. اس نے کہا حضرت غازی آباد پر گارڈ تبدیل ہوگا, غازی آباد کے اسٹیشن پہ جب یہ گارڈ تبدیل ہوگا تو نیا گارڈ جو آئے گا یہ گارڈ اس سے کہہ دے گا, میں اس سے یہ بھی کہہ دوں گا کہ بھئی اگلے گارڈ سے تم کہہ دینا کہ یہ اپنے آدمی ہیں, ذرا خیال رکھنا یہ اپنے آدمی ہیں. آج کل یہ کہتے ہیں نا اپنے آدمی ہیں, بھائی ذرا ان کا خیال رکھنا. تو غازی آباد تک جب یہ گارڈ جائے گا تو یہ اگلے گارڈ سے کہہ دے گا گارڈ تبدیل ہوں گے تو میں یہ کہہ دے گا. حضرت نے فرمایا وہ اگلا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا وہ کانپور تک جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کانپور تک جائے گا تو پھر مجھے تو کانپور سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا حضرت آپ کا تو ٹکٹ کانپور تک کا ہے, آپ کو تو وہیں جانا ہے. فرمایا نہیں, مجھے تو آگے جانا ہے, یہ تو سفر آخرت تک کا ہے, قیامت کے دن تک کا. وہاں کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو کون جواب دے گا؟ ہمیں تو اللہ کو حساب دینا ہے اس کا, لہذا پیسے جمع کرو. پیسے جمع کروائے حضرت نے, باقاعدہ پیسے جمع کروائے, جتنا وزن زیادہ تھا اس کے پیسے جمع کرا کر پھر حضرت سامان لے کر گئے. اور یہ یاد رہے کہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی اور حضرت کو انگریز سے سخت نفرت بھی تھی, لیکن یہ معاملات کی بات تھی, یہ گوارا نہیں کیا حضرت نے کہ اس میں کچھ کمی آ جائے. ہم اس چیز کو, جس چیز کو ہم کمال سمجھتے ہیں, وہ مجھے جو ایک ہمارے جان پہچان کے ایک صاحب ہیں, وہ رائیونڈ کے لیے, جو رائیونڈ کے اجتماع کے لیے ٹرینیں چلتی ہیں, اسپیشل ٹرینیں یہاں سے کراچی سے رائیونڈ تک, ان کا وہ انتظام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, خود بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے, کہ ٹرینوں میں مجمع جو جاتا ہے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے, وہ تو جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے, سیٹیں جتنی ٹرین میں ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے, تو ان سب سے پیسے لیے جاتے ہیں. تو پیسے ظاہر ہے کہ وہ جتنی سیٹیں ہیں, جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں ریلوے والوں کو, وہ اس سے زیادہ پیسے آ جاتے ہیں, کیونکہ مجمع تو زیادہ کیا, وہ تو نیچے بھی لوگ چادر وغیرہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح پہنچ جاتے ہیں رائے ونڈ. تو یہ جو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جو زیادہ پیسے آ جاتے ہیں, ہم نے تو جمع کرا دیے تھے, اب یہ جو زیادہ پیسے آ گئے, کیونکہ مجمع تو زیادہ گیا ہے, ریلوے والے لیتے ہیں جتنی ریل کے اندر سیٹیں ہیں اس کے حساب سے پیسے لے لیتے ہیں, مجمع زیادہ جاتا ہے, اب یہ پیسے جو زیادہ ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کا حساب لگاتے ہیں اور ریلوے سے ٹکٹ خریدتے ہیں. ہم ریلوے والوں کو نہیں دیتے کہ لیجیے جی یہ پیسے زیادہ آ گئے ہیں یہ آپ لے لیجیے, وہ اس کا تو ان پیسوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں, وہ تو خرد برد ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کرتے کہ ریلوے والوں کو دے دیتے ہیں, ایسا نہیں, ہم ریلوے کے ٹکٹ خریدتے ہیں ان پیسوں سے اور ان ٹکٹوں کو ضائع کر دیتے ہیں, اس طرح ہم ریلوے کے خزانے میں, حکومت کے خزانے میں وہ پیسے پہنچا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی, یہ ہے معاملات, اسی سے برکت ہوتی ہے, اسی سے انوارات ہوتے ہیں. تو وہ انگریز کی حکومت تھی اس کے باوجود حضرت نے گوارا نہیں کیا، یہ معاملات کی بات ہے. ایسے ہی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. یہ بھی ہندوستان جب متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت ایک دفعہ اسٹیشن پر پہنچے اور ایسے وقت پر پہنچے کہ وہ ٹرین چلنے میں کچھ دیر باقی تھی، اور جس درجے کا ٹکٹ لیا تھا وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو بالکل ایسا بھرا ہوا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ٹکٹ حضرت قانوناً ٹکٹ حضرت کے پاس موجود تھا، لیکن وہاں لوگ اتنے بھرے ہوئے تھے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، کوئی ہٹنے کو تیار نہیں. اب کس سے کہا جائے کہ جی ہمارا ٹکٹ ہے، ہمیں جگہ دی جائے، کوئی تیار نہیں. اور ٹرین کی روانگی میں کچھ دیر باقی تھی، اتنا وقت نہیں تھا کہ جا کر دوسرا ٹکٹ لے لیں، کسی اور درجے کا ٹکٹ لے لیں، لہذا مجبوراً بڑے درجے میں، جس درجے کا ٹکٹ تھا اس سے زیادہ بڑے درجے میں سوار ہو گئے. یہ سوچ کر کہ جب ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا تو ہم جو اس کے زیادہ پیسے ہوں گے وہ ہم جمع کرا دیں گے اس کو، ٹکٹ والے کو. اللہ کی شان کہ وہ پورے راستے میں حضرت کو جہاں جانا تھا وہ پورے راستے میں ٹکٹ چیک کرنے والا آیا ہی نہیں، اور یہاں تک کہ منزل آ گئی. جب اسٹیشن پر پہنچے تو وہ منزل پر پہنچے تو اسٹیشن میں وہ فوراً وہاں گئے اسٹیشن کی اس کھڑکی میں جہاں زائد پیسے جمع کرائے جاتے ہیں ٹکٹ وغیرہ، وہاں سے ٹکٹ خریدا اتنے پیسوں کا اور حساب معلوم کیا کہ اس درجے میں اور اس درجے کے ٹکٹ میں کتنا فرق ہے. جو فرق نکلا اس کا ٹکٹ خریدا اور ٹکٹ خرید کے پھاڑ دیا. وہ ہندو افسر تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ٹکٹ خرید کے پھاڑ دیا. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مجھے جانا تھوڑی ہے کہیں، یہ تو میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اور وہ زائد جو پیسے بنتے تھے اس کا میں نے ٹکٹ لیا اور یہ پھاڑ دیا، اس وجہ سے کیا میں نے ایسا. تو تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ورنہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسافر ٹکٹ خرید رہا اور پھر پھاڑ دے ٹکٹ خرید کے، اس کی عقل میں نہیں آئی تھی بات. تو جب بات حقیقت بتائی تو اس کی سمجھ میں آئی. لیکن اس نے اگلا سوال کیا، وہ ہندو تھا، یہ بھی ہندو تھا، اس نے اگلا سوال کیا کہ آپ سے تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا، اگر آپ یہ ٹکٹ نہ خریدتے اور پیسے جمع نہ کراتے زائد پیسے تو آپ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا. تو مفتی صاحب نے آہ کھینچ کے فرمایا ہاں ہاں بھائی، مخلوق میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے، قیامت کے دن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم کھڑے ہوں گے، حساب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا، وہاں حساب دینا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا. یہ وہ لوگ تھے، ہندو بھی متاثر ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا مخلوق ہے، کس طرح کے لوگ ہیں. وہ حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے چچا، ان کو ان کے پڑوسی بلانے آئے. پڑوس میں ان کے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جاہل عورت تھی، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ عربی بولنے لگی مرتے وقت، اس کی موت کا وقت تھا، نزع کا وقت تھا، عربی بولنے لگی. انہوں نے کہا حضرت ذرا ترجمہ کر دیجئے کیا بول رہی ہیں، ہماری دادی اور وہ جو اماں تھی وہ جو انتقال کے قریب تھی وہ تو عربی جانتی بھی نہیں تھی، وہ تو نماز روزہ نہیں جانتی تھی، قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہ عربی بولنے لگی. مرنے کے بعد تو زبان عربی ہے ہی سب کی، لیکن مرنے سے پہلے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں. تو حالانکہ عربی جانتی نہیں تھی تو عربی بولنے لگی. میں میرپور خاص میں ایک صاحب کے پاس گیا عیادت کے لیے، وہ بھی عربی نہیں جانتے تھے، لیکن میں نے اپنے کانوں، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا نہیں، ان کو عربی عربی کچھ نہیں آتی، لیکن عربی بول رہے تھے. دو دن بعد ان کا انتقال، پھر میں کراچی آ گیا، دو یا تین دن بعد اطلاع ملی کہ انتقال ہو گیا، نہیں آخری وقت میں عربی بولنے لگے. عجیب، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ چلے چلے ہمارے ساتھ، یہ یہ سن لیں اور ترجمہ بتا دیں کیا کہہ رہی ہیں یہ. وہ گئے وہاں جا کے انہوں نے سنا تو وہ کہہ رہی تھی لا تخافی ولا تحجنی, وہ عربی تو پڑھی ہوئی نہیں تھی, لا تخافی ولا تحجنی, اس کا اصل میں لا تخافی ولا تحزنی ہے کہ اے عورت نہ کوئی تو خوف مت کر اور اے عورت تو کوئی غم بھی مت کر, یہ ہے اس کے معنی. تو انہوں نے جب ترجمہ کر کے بتایا کہ بھائی اس کے یہ معنی ہے, انہوں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو. تو انہوں نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیوں کہہ رہی ہو لا تخافی ولا تحزنی. اس نے کہا یہ فرشتے کھڑے ہوئے سامنے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں تو دہرا رہی ہوں, یہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں تو ان کی بات کو دہرا رہی ہوں. اچھا انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی. پھر اس نے بتایا کہ کیا اس وجہ سے رہے کہ میں ایک دفعہ سردی کے موسم میں گھی خرید کے لائی تھی, دکان سے گھی خرید کے لے آئی, جب اس کو چولہے پہ رکھا اور اس کو پگھلایا تو اس کے اندر سے ایک روپے کا سکہ نکلا تھا. تو میں نے یہ سوچا بھائی یہ ایک روپے میں تو گھی خرید کے لائی ہوں, یہ ایک روپیہ تو میرا نہیں ہے, لہذا میں نے دکاندار کو جا کے واپس کیا تھا کہ بھائی یہ تمہارے پیسے, اس گھی میں سے یہ پیسے نکلے, یہ میرے نہیں, میں نے تو گھی خریدا تھا, یہ پیسے میرے نہیں ہیں, یہ تمہارے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ان فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنوا رہے ہیں لا تخوفی ولا تحزنی. میرا یہ عمل پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو, لا تخوفی ولا تحزنی, اب تم کوئی خوف نہ کرو غم نہ کرو, اب انشاءاللہ تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا. معاملات کی صفائی ہے. تو کسی کا ایک پیسہ ہم نہ لیں, ناحق کسی کا پیسہ نہ لیں, کسی کو کوئی چیز نہ لیں, یہ معاملات کی صفائی ہے. یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی, کیا وقت ہوا بھائی, وقت کیا ہوا, بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اب یہ بات عرض کرنی ہے کہ 31 جنوری سے کراچی کا اجتماع آ رہا ہے. 31 جنوری کیا دن پڑے گا, جمعرات, جمعرات سے کراچی کا اجتماع ہے. تو بھائی یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ پر تین محنتیں, بنیادی طور پر تین محنتیں فرمائی تھیں. ان میں سے ایک دعوت اور تبلیغ کی محنت تھی, دوسرا علم کی محنت تھی, تیسرا تزکیے کی محنت تھی. یہ تین بنیادی محنتیں ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو لوگ کھیتی باڑی یا کچھ جانتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ جب زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے اور بیج ڈالنے سے پہلے کی محنت کر لی جائے اور زمین میں بیج ڈالنے کے بعد جو محنت ہے پانی وغیرہ ڈالنا خیال رکھنا اس کی محنت کر لی جائے یہاں تک کہ پودا نکل آئے اس بیج میں سے اور وہ پودا بڑا ہو جائے تو اب پھول لگانے کی محنت اور پھل لگانے کی محنت اب زمیندار کو نہیں کرنی ہوتی. بنیادی محنت جب وہ کر لے تو اب پھول لگانے کی محنت اور اس پھول سے پھل نکالنے کی محنت اب زمیندار نہیں کرتا, یہ اللہ کرتے ہیں. بنیادی محنت اس کے ذمہ ہے. یہ تین محنتیں بنیادی ہیں, یہ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے دین کو زندہ فرمائیں گا. ان میں سے ایک دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے اور یہ محنت حق اور سچ ہے. ہمارے یعنی بزرگوں نے اس کو زندہ فرمایا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اور کیسے حضرت نے محنت کی وہ ایک عجیب داستان ہے. یعنی جن لوگوں میں اس محنت کو شروع کیا وہ کون لوگ تھے؟ میواتی تھے، دیہات کے رہنے والے. وہ مسجد کی دیواروں میں اور فرش پہ گائے کا گوبر لیپتے تھے. ہندوؤں سے متاثر ہو کر وہ گائے کا گوبر لیپتے تھے. وہ ہندوؤں سے متاثر تھے، ہندوؤں کے نزدیک وہ ایک اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، گائے کو تعظیم کی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ متاثر ہو کر وہ مسجد کی دیواروں پر بھی لیپ کرتے تھے گائے کے گوبر کا. اور سور ڈٹ رے سور ڈٹ کہہ کے، ڈٹ رے سور ڈٹ یہ کہہ کر جانور کو ذبح کرتے تھے. سور کو وہ سور کہتے تھے، خنزیر کو. تو وہ جو جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو ہلتا ہے، اپنے پاؤں ہلاتا ہے ذبح ہوتے وقت، کچھ جسم ہلاتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے. تو اس وقت وہ کہتے تھے ڈٹ رے سور ڈٹ، وہ یعنی خنزیر ہل مت، حرکت مت کر. اور یہ کہہ کے وہ چھری پھیرتے تھے. یعنی اللہ کا نام لینے کے بجائے سور خنزیر کا نام لے کے وہ جانور کو ذبح کر. ایسی قوم تھی. تو ایسے لوگوں میں محنت کی، نماز روزہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو تو تبلیغ کا لفظ نہیں کہنا آتا تھا، وہ تبلید کہتے تھے. تبلید غین کے بجائے دال کہتے تھے. ایسے لوگوں میں محنت کی. تو اب دیکھیں، اب آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں کہ وہاں علماء، حفاظ، مساجد، مدارس کا وجود ہوا اس محنت کی برکت سے. تو محنت ہوگی، دین زندہ ہوگا. اس کے لیے بھائی ہم سب اپنا حصہ ڈالیں. اور ابھی وقت ہے، دفتروں سے، اپنے مشاغل سے ہم کچھ نظم بنا کر. اور یہ جو ہمارے یہ تین دن ہیں، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی شکایت کو لے کر کے، ہمیں یہ شکایت ہو گئی، وہ بھی تین دن کی دوائی دے دے گا آپ کو. بھائی تین دن یہ دوائی لو، یہ تین دن آپ کو کھانی ہے. تو تین دن کی دوائی تو وہی دے دیتا ہے. تو آپ تین دن کا یہ اجتماع ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن فائدہ بہت ہوگا. دن کے حساب سے تو کم ہے، لیکن فائدے کے حساب سے بہت بڑا ہے. تو اس کے لیے بھائی کوئی نظم بنا کر یہ تین دن ہمارے وہاں لگ جائیں اور یہ قیمتی بن جائیں گے. نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کوشش کریں، بلکہ اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں ان کو تیار کرنے کی کوشش کریں. کوئی اگر ہماری وجہ سے چلا گیا اور اس کی زندگی میں تغیر آ گیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی کی ترتیب پہلے کچھ اور تھی، اب دین پر آ گئی، تو ہمارا نامہ اعمال، ہمارے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، ہمارے لیے ایک سامان ہو جائے گا. یہ تجارت ہے، یہ بہت بڑی تجارت ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب.